قال ولو لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد وهذا على وجهين إن كان ربع الصوب أو أكثر منه طاهرا يصلي فيه ولو صلى عريانا لا يجزيه لأن ربع الشيء يقوم مقام كله وإن كان الطاهر أقل من الربع فكذلك عند محمد رحمه الله تعالى. صاحب ہدایہ نماز کی ان شرطوں کا بیان کر رہے ہیں جن کا نماز پر مقدم ہونا اور ان کا پایا جانا ضروری ہے. اب تک دو شرطیں انہوں نے ذکر کر دیں. پہلی شرط یہ کہ بدن اور کپڑے پاک ہونے چاہیے ہر قسم کے حدث سے بھی اور نجاستوں سے بھی, اور دوسری شرط یہ ذکر کر دی کہ ستر عورت بھی ہو گئی, انسان نے اپنے ستر کو ڈھانپا ہوا ہو. پھر ستر مرد کا کیا ہے عورت کا کیا ہے وہ بھی بیان کر دیا. آج آپ کو یہ مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ صورت یہ ہے کہ ایک شخص ہے, اس کے پاس کپڑے تو ہیں لیکن ان کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہے اور نجاست بھی زیادہ لگی ہوئی ہے. آپ نے پڑھا ہے کہ نجاست غلیظہ ہو تو وہ ایک درہم کی مقدار معاف ہے, اور ایک درہم سے زائد ہو تو معاف نہیں, اس میں نماز جائز نہیں. تو اب ایک شخص ہے, اس کے پاس کپڑے تو موجود ہیں لیکن ان پر نجاست لگی ہوئی ہے, مثلا نجاست غلیظہ ہے اور وہ زیادہ حصے پر لگی ہے, یا نجاست خفیفہ لگی ہے اور نجاست خفیفہ آپ نے پڑھا کپڑے کے جس حصے پر لگی ہے اس کے چوتھائی حصے تک پہنچ جائے تو اس میں نماز جائز نہیں. چوتھائی سے تو کم تو معاف ہے لیکن چوتھائی یا اس سے زیادہ معاف نہیں. اب صورت یہ ایک آدمی کے پاس کپڑے ہیں, ان پر یہ نجاست لگی ہوئی ہے, چاہے غلیظہ ہے چاہے خفیفہ ہے, لیکن زیادہ حصے پر لگی ہے, اتنے حصے پر کہ جس میں اب نماز جائز نہیں. بھائی نماز جائز نہیں تو اب کیا کرے, اور کپڑے اس کے پاس نہیں ہیں. اگر ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو کپڑوں کا تو پاک ہونا شرط تھا, یہ شرط پوری نہیں ہوتی. اور اگر ان کپڑوں کو اتار کر ننگے نماز پڑھتا ہے تو ستر عورت بھی فرض تھا تو وہ فرض رہ جاتا ہے, تو کیا کرے گا اس صورت میں؟ تو وہ ذکر کر رہے ہیں, کہتے ہیں قال ولو لم یجد ما یزیل به النجاست, اگر کوئی شخص نہ پائے کوئی ایسی چیز جس کے لیے نجاست کو زائل کر دے, یعنی پانی وغیرہ نہیں ہے جس سے کیا کر لے کپڑے کو دھو لے, تو صلی معها ولم یعد, تو اسی کے ساتھ نماز پڑھ لے, ولم یعد, اور پھر اس نماز کا اعادہ بھی نہیں ہے, اس کا اعادہ بھی نہیں کرے گا, نماز ہو گئی. آگے صاحب ہدایہ اب تشریح فرما رہے, کہتے ہیں وہذا علی وجہین, یہ دو صورت پر دو طرح پر ہوگا. ایک صورت تو یہ کہ کپڑے پر کپڑے کا چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ حصہ پاک ہوگا, کپڑے کا باقی کپڑے پر نجاست لگی ہے لیکن کتنا حصہ پاک, چوتھا حصہ پاک ہے, یعنی باقی تین چوتھائی پر نجاست لگی ہوئی ہے, تو چوتھا حصہ پاک یا چوتھے سے زیادہ حصہ پاک ہے, ایک صورت یہ. دوسری صورت یہ کہ چوتھائی سے بھی کم پاک ہے, بھائی سارے ہی تقریباً کپڑے پر کیا لگی ہوئی ہے نجاست لگی ہے, تو دو صورتیں بنیں گی. تو کہتے ہیں ان کان ربع الصوب او اکثر منه طاہرا, اگر چوتھائی کپڑا یا اس سے زیادہ پاک ہے تو یصلی فیہ, تو اسی کے اندر نماز پڑھے, ولو صلى عریان لا یجزیہ, اگر اس نے ننگے نماز پڑھی تو لا یجزیہ, یہ اس کے لیے کافی نہیں. بھائی معلوم ہوا اب اگر چوتھائی کپڑا یا چوتھائی سے زیادہ پاک ہے تو انہی کپڑوں میں نماز پڑھنا واجب ہے, بھائی انہی کپڑوں میں اگر ننگے نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. لأن ربع الشیء یقوم مقام کلہ, اس لیے کیونکہ کسی چیز کا چوتھا حصہ وہ اس کے کل کے قائم مقام ہو جاتا ہے, جیسے کہ کل بعض مسائل میں ذکر ہوا تھا, بھائی چوتھائی سر پر مساحی کو کل کا قائم مقام کیا ہے شریعت نے. اسی طرح احرام کی حالت میں اگر سر منڈوا لے تو دم واجب ہوتا ہے، تو اگر صرف چوتھائی سر کوئی منڈوا لے تو بھی گویا کل سر ہی منڈوا لیا، اس صورت میں بھی دم واجب ہوگا۔ تو دیکھو چوتھائی کو کل کے قائم مقام، تو یہاں پر بھی جب چوتھائی کپڑا پاک ہے یا اس سے زیادہ پاک ہے تو یوں سمجھا جائے گا گویا کل کپڑا ہی پاک ہے، اسی کے اندر نماز پڑھے گا، اس کے بغیر نماز جائز نہیں۔ وَإِن كَانَ الطَّاهِرُ أَقَلَّ مِنَ الرُّبُعِ فَكَذَلِكَ عِندَ مُحَمَّدٍ رَحْمَ اللَّهُ، اور اگر وہ جو پاک حصہ ہے وہ چوتھائی حصے سے کم ہے تو بھی اسی طرح حکم ہے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، یعنی سارے کپڑے پر نجاست لگی ہے چوتھائی سے بھی کم حصہ پاک ہے، امام محمد رحمہ اللہ اس صورت میں بھی یہی فرماتے ہیں کہ کپڑوں ہی میں نماز پڑھنا واجب ہے، ننگے نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهِ، اور یہی ایک قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی، لِأَنَّ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ تَرْكَ فَرْضٍ وَاحِدٍ وَفِي الصَّلَاةِ عُرْيَانًا تَرْكُ فُرُوزٍ، یا اسی پر عطف کریں ترک فروض، اس لیے کیونکہ فی الصلاۃ فیہ، کیونکہ انہی کپڑوں میں نماز کا پڑھنا اس صورت میں ترک فرض واحد، ایک فرض کا چھوڑنا لازم آتا ہے، انہی کپڑوں میں نماز پڑھے گا تو امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، ان کا مذہب کیا ذکر ہوا کہ اگر چوتھائی سے کم حصہ پاک ہے، اکثر کپڑے پر کیا لگی ہوئی ہے نجاست، پھر بھی ننگے نماز پڑھنا جائز نہیں بلکہ انہی کپڑوں میں نماز پڑھنا واجب، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جب اگر انہی کپڑوں میں نماز پڑھے گا تو ایک فرض چھوٹے گا، اور اگر ننگے نماز پڑھے گا تو کئی فرض چھوٹ جائیں گے، تو ایک صورت میں ایک فرض چھوٹ رہا ہے، ایک صورت میں کئی فرض چھوٹ رہے ہیں، تو لہٰذا اسی صورت کو اختیار کیا جائے گا جس میں ایک فرض چھوٹ رہا ہے، اس کو اختیار کرنا لازم ہے۔ اور کیا فرض چھوٹ رہا ہے؟ کپڑے کا پاک ہونا ضروری تھا، وہ فرض چھوٹ رہا ہے، کپڑا پاک نہیں ہے، لیکن اگر ننگے نماز پڑھتا ہے پھر کئی فرض چھوٹ جائیں گے، اس لیے کیونکہ ننگے نماز پڑھے گا تو بیٹھ کر اشارے کے ساتھ پڑھے گا، تو قیام بھی چھوٹ گیا اور رکوع بھی چھوٹ گیا، رکوع بھی اشارے سے ہوگا، سجدہ بھی اشارے سے ہوگا، تو دیکھو قیام بھی چھوٹ گیا، رکوع بھی چھوٹ گیا، سجدہ بھی چھوٹ گیا، نیز ستر عورت بھی چھوٹ گیا کیونکہ ننگے ہو کر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، تو دیکھو کئی فرض چھوٹ گئے۔ لہذا کون سی صورت اختیار کی جائے گی؟ کپڑے، انہی کپڑوں کے اندر نماز پڑھی جائے گی، یہ معنی لی ان فی الصلاۃ فیہ ترک فرض واحد، اس لیے کیونکہ انہی کپڑوں کے اندر نماز جو ہے اس میں ایک فرض کا چھوڑنا ہے، وفی الصلاۃ عریانا ترک الفروض، اور ننگے نماز پڑھنے کے اندر کئی فرضوں کا چھوڑنا ہے۔ وعند ابی حنیفۃ و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی یتخیر بین ان یصلی عریانا و بین ان یصلی فیہ وہو الافضل، شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اختیار ہوگا اس آدمی کو، کس آدمی کو؟ چوتھائی سے کم کپڑا پاک ہے، چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ ہو پھر تو اس میں واجب ہے کپڑوں سمیت نماز پڑھے گا، لیکن اگر چوتھائی سے بھی کم کپڑا پاک ہے تو اس آدمی کو اختیار ہے، بین ان یصلی عریانا و بین ان یصلی فیہ، اس بات کے بھی، اس میں کہ وہ ننگے ہو کر نماز پڑھے یا انہی کے اندر نماز پڑھے، اس کو اختیار ہوگا، چاہے وہ ننگے ہو کر نماز پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے، چاہے انہی کپڑوں میں پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ وہو الافضل، اور یہ افضل ہے، وان یصلی فیہ، کہ اسی کے اسی کپڑوں میں نماز پڑھنا یہ افضل ہے، یہ افضل۔ دلیل ان کی کیا؟ امام محمد رحمہ اللہ کی تو دلیل گزر گئی، وہ فرماتے ہیں اگر ننگے نماز پڑھے گا تو کئی فرض چھوٹ جائیں گے، اور اگر انہی کپڑوں میں نماز پڑھے گا تو ایک فرض چھوٹے گا۔ اب شیخین رحمہ اللہ کی دلیل آئی، وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَانِعُ جَوَازِ الصَّلَاةِ خَالَتِ الْإِخْتِيَارِ، اس لیے کیونکہ ان میں سے ہر ایک مانع ہے نماز کے جائز ہونے سے اختیاری حالت میں۔ شیخین رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان میں سے ہر ایک اختیاری حالت میں مانع ہے جواز صلات سے، مثلا حالت اختیار ہے، ایک شخص کے پاس کے کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہے لیکن دوسرے کپڑے بھی موجود ہیں پاک کپڑے، تو کیا اب ان نجس کپڑوں میں اس کے لیے نماز جائز ہوگی؟ نہیں، جب صاف کپڑے موجود ہیں تو وہ بدل کر وہ پہن کر پھر نماز پڑھنا پڑے گی. تو دیکھا یہ کپڑے کا نجس ہونا یہ حالت اختیاری میں مانع جواز صلات ہے، یعنی مانع صلات ہے. کیا ہے؟ مانع صلات. اسی طرح ننگے ہو کر نماز پڑھنا حالت اختیاری میں یہ بھی مانع صلات ہے. کپڑے موجود ہیں اور پھر ایک آدمی کیا کرتا ہے، ننگے ہو کر نماز پڑھتا ہے، حالانکہ ستر عورت تو فرض تھا، لہذا اس صورت میں نماز نہیں ہوگی. تو معلوم ہوا اختیاری حالت میں یہ دونوں چیزیں مانع صلات ہیں. کپڑے کا نجس ہونا یہ بھی کیا ہے؟ مانع صلات. اور ننگے ہو کر نماز پڑھنا یہ بھی کیا ہے؟ مانع. تو دونوں برابر ہوئے، دونوں کیا ہوئے؟ برابر ہوئے. وَيَسْتَوِيَانِ فِي حَقِّ الْمِقْدَارِ، اور یہ دونوں مقدار کے حق میں بھی برابر ہیں. کس میں؟ مقدار کے حق میں بھی برابر ہیں، یعنی دونوں کے اندر قلیل معاف ہے کثیر معاف نہیں، قلیل معاف ہے کثیر معاف نہیں. بھائی ستر عورت ضروری ہے یا نہیں؟ ستر عورت ضروری، لیکن قلیل معاف ہے. لہذا اگر آپ نے کل پڑھا کوئی عذر جس کا چھپانا ضروری تھا اس کا چوتھائی سے کم حصہ کھلا تو اس میں نماز ہو جائے گی. چوتھائی سے کم ہے تو نماز ہو جائے، ہاں چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ ہوا تو اس میں نماز نہیں. معلوم ہے قلیل دیکھو معاف ہے، ستر عورت کی صورت میں بھی قلیل حصہ کھل جائے تو وہ معاف. اسی طرح نجاست کے مسئلے میں بھی ایسا ہے کہ نجاست بھی اگر قلیل ہو تو معاف ہوتی ہے اور کثیر ہو تو معاف نہیں. نجاست غلیظہ وہ درہم یا اس سے کم ہو تو معاف ہے، اس سے زائد معاف نہیں. اور نجاست خفیفہ ربع صوب سے کم ہو تو معاف ہے، ربع صوب یا اس سے زائد ہو تو معاف نہیں. تو دیکھو معلوم ہوا ستر عورت کے مسئلے میں بھی قلیل معاف ہے کثیر معاف نہیں، نجاست کے مسئلے میں بھی قلیل معاف ہے کثیر معاف نہیں. تو مقدار میں بھی دونوں برابر ہوئے، یعنی دونوں میں کثیر اور قلیل کا فرق ہے، دونوں میں کثیر. اگرچہ وہ مختلف ہے، ستر عورت کے اندر ربع سے کم معاف ہے اور نجاست میں اگر غلیظہ ہو تو درہم تک معاف ہے، تو وہ مقدار وہ مراد نہیں. مانا یہ ہے کہ کثیر اور قلیل کا یعنی دونوں میں فرق ہے. تو جب برابر ہیں مقدار کے حق میں بھی فَيَسْتَوِيَانِ فِي حُکْمِ الصَّلَاةِ، تو دونوں نماز کے حکم میں بھی برابر ہوں گے. بھائی نماز کے حکم میں بھی برابر ہوں گے، یعنی اس نجس کپڑے کے ساتھ پڑے یا ننگے ہو کر پڑے، دونوں برابر ہیں. اس کو اختیار ہوگا جس طرح کرنا چاہے کر لے. دلیل سمجھ میں آئی؟ شیخ ایم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، کیونکہ حالت اختیار کے اندر یہ دونوں چیزیں مانع صلات ہیں، ستر کا کھلا ہونا یہ بھی مانع صلات، کپڑے کا نجس ہونا یہ بھی مانع صلات، نیز مقدار کے حق میں بھی دونوں برابر ہیں، یعنی دونوں میں قلیل معاف ہے کثیر معاف نہیں، لہذا فَيَسْتَوِيَانِ فِي حُکْمِ الصَّلَاةِ، تو یہ دونوں نماز کے حکم میں برابر ہوں گے. تو لہٰذا یہاں اس کو اختیار ہوگا، چاہے ننگے ہو کر نماز پڑھے اور چاہے انہی کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ لے. اور باقی امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں. انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ اگر ہاں ننگے ہو کر نماز پڑھے گا تو کئی فرض چھوٹ جائیں گے، اور کپڑوں سمیت پڑھے گا تو ایک فرض چھوٹے گا. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی قیام بھی چھوٹے گا، لیکن قیام کا خلیفہ کیا ہوگا؟ بیٹھ کر بیٹھنا قیام کا خلیفہ ہو گیا، اور رکوع اور سجدے کا خلیفہ کیا ہے؟ اشارہ. وہ جو رکوع کا اشارہ کرے گا وہ رکوع کا خلیفہ اور نائب ہو گیا، اس کا قائم مقام ہو گیا، اور سجدے کا اشارہ سجدے کے قائم مقام ہو گیا. تو ہر ان باقی چیزوں کا خلیفہ آ گیا. کیا آ گیا؟ خلیفہ. اور جس چیز کا خلیفہ موجود ہے گویا وہ چیز خود ہی موجود ہے، تو گویا اس کا ترک کرنا ہے ہی نہیں. قیام رکوع اور سجدے کا ترک کرنا ہے ہی نہیں، کیونکہ جب خلیفہ نائب موجود ہے تو گویا کے اصل موجود ہے. بھائی کہتے ہیں وَتَرْكُ شَيْءٍ إِلَى خَلَفٍ لَا يَكُونُ تَرْكًا، اور چھوڑنا کسی چیز کا إِلَى خَلَفٍ کس کی طرف؟ نائب کی طرف. لا يكون تركا یہ ترک نہیں، لہذا جب نائب آ گئے تو گویا ان کو چھوڑا ہی نہیں، جب چھوڑا ہی نہیں تو صرف ایک ہی فرض چھوٹا، اور وہ کیا؟ ستر عورت والا فرض چھوٹا، بیٹھ کر ننگے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو کئی فرض، اب یوں نہیں کہیں گے کئی فرض چھوٹے بلکہ کیا چھوٹا؟ ایک ہی فرض چھوٹا ستر عورت والا، جب ننگے ہو کر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، اور کپڑوں سمیت اگر نماز پڑھے گا تب بھی ایک ہی فرض چھوٹے گا، اور وہ کیا؟ کہ کپڑوں کا پاک ہونا نہیں پایا گیا بھائی. والافضلیت، باقی شیخین رحمہم اللہ نے کیا ذکر کیا تھا کہ افضل کیا ہے؟ کپڑوں سمیت نماز پڑھ لے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں والافضلیت لعدم اختصاص الستر بالصلاۃ، اور افضل ہونا اس وجہ سے ہے کہ ستر کا اختصاص نماز کے ساتھ نہیں ہے، جبکہ واختصاص طہارت بہا، جبکہ طہارت کا نماز کے ساتھ اختصاص ہے. بھائی دیکھیے، ایک ہے ستر عورت، ایک ہے طہارت، ایک ہے ستر عورت، ایک ہے طہارت. تو کپڑوں سمیت نماز پڑھتا ہے تو طہارت والا فرض چھوٹتا ہے، ننگے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو ستر عورت والا فرض چھوٹتا ہے، فرض چھوٹتا ہے. لیکن افضل کیا ہے؟ کپڑوں سمیت نماز پڑھے، اس لیے کیونکہ یہ فرض زیادہ قوی ہے، زیادہ مؤکد ہے، اس لیے کیونکہ ستر عورت یہ حق صلات بھی ہے اور حق ناس بھی ہے. ستر عورت کیا ہے؟ ستر کو ڈھانپ کر رکھنا، یہ صرف نماز میں ضروری ہے یا نماز کے باہر بھی ضروری ہے؟ نماز کے باہر بھی ضروری ہے. تو نماز تو یہ معلوم ہوا یہ حق ناس بھی ہے اور حق صلات بھی ہے، جبکہ طہارت نماز میں تو ضروری، نماز سے باہر ضروری نہیں، تو یہ صرف حق صلات ہے. تو ایک چیز جو ہے وہ حق الناس اور حق صلات دونوں ہے، اور ایک صرف حق صلات ہے، تو وہ کیا زیادہ قوی اور اعلیٰ؟ جو حق الناس بھی ہے اور حق صلات بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ستر عورت کے، عورت کو ڈھانپ کر، ستر کو ڈھانپ کر نماز پڑھے، یعنی انہی کپڑوں میں نماز پڑھے بھائی، تو یہ افضل ہے. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے والافضلیت لعدم اختصاص الستر بالصلاۃ، اور افضل جو ہونا جو ہے وہ ستر کا خاص نہ ہونا ہے نماز کے ساتھ، واختصاص الطہارت بہا، اور طہارت کا نماز کے ساتھ خاص ہونا ہے. وَمَن لَّمْ يَجِدْ صَوْبًا صَلَّى عُرْيَانًا قَاعِدًا يُؤْمِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، اور جس شخص کو کپڑا نہ ملے، اب وہ صورت آگے کہ کپڑا ہے ہی نہیں اس کے پاس، اور جس کو کپڑا نہ ملے، صَلَّى عُرْيَانًا، تو وہ ننگے نماز پڑھے گا، قَاعِدًا بیٹھ کر، يُؤْمِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، اشارہ کرے گا رکوع اور سجدے میں. هَكَذَا فَعَلَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ، اسی طرح کیا ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے. یہ روایات میں آتا ہے بھائی، بعض صحابہ سفر پر تھے اور سمندر میں سفر کر رہے تھے بھائی، اور پھر وہ کشتی وغیرہ ان کی ٹوٹ گئی، اور وہ جب سمندر سے نکلے تو ننگے تھے بھائی، وہ کپڑے وغیرہ بھی پھٹ گئے ہوں گے، اسی میں کشتی اور جہاز کے ساتھ غرق ہو گئے ہوں گے. اب وہ کسی طرح جان بچا کر نکل آئے، تو اب کپڑے تھے نہیں، تو انہوں نے بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز ادا کی گئی، بیٹھ کر اشارے کے ساتھ. یہ معنی ہے ہاکذا فعلہ اصحاب رسول اللہ علیہ السلام، اسی طرح کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے. فَإِن صَلَّا قَائِمًا أَجْزَأَهُ، بھئی صورت تو انہوں نے بتا دی، کپڑا نہ ملے تو ننگے ہی پڑے گا نماز، اور بیٹھ کر اشارے سے رکوع سجدہ کرے گا. فَإِن صَلَّا قَائِمًا، اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، أَجْزَأَهُ، تو یہ بھی کافی ہے اس کے لیے. لِأَنَّ فِي الْقُعُودِ سَتْرَ الْعَوْرَةِ الْغَلِيظَةِ، اس لیے کیونکہ بیٹھنے کی صورت میں تو عورت غلیظہ یعنی شرمگاہ کا ڈھانپنا ہے، وفی القیام ادا احادہ الارکان، اور قیام کے اندر ان ارکان کا ادا کرنا ہے، فیمیل الى ایہما شاء، تو لہذا مائل ہو جائے ان میں سے جس کی طرف چاہے۔ بھئی کپڑے نہیں تو ہونا کیا چاہیے؟ بیٹھ کر اشارے کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرے، کیونکہ صورت میں ستر عورت ہوگا یعنی عورت غلیظہ، یعنی شرمگاہ کیا رہے گی؟ چھپی رہے گی۔ اور اگر کھڑے ہو کر رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو صورت میں قیام رکوع اور سجدہ وغیرہ ادا ہو جائیں گے، تو لہذا جو صورت کو اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اسی کیونکہ بیٹھ کر پڑھنے میں اگر سترے عورت ہے تو کھڑے ہو کر ادا کرنے میں قیام اور رکوع کا ادا کرنا ہے۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے لأن فی القعود ستر العورت الغلیظۃ، اسی کیونکہ بیٹھنے میں جو ہے عورت غلیظہ یعنی شرمگاہ کا ستر ہے، وفی القیام ادا احادہ الارکان، اور قیام کے اندر ان ارکان کا یعنی قیام رکوع اور سجدے وغیرہ کا ادا کرنا ہے، فیمیل الى ایہما شاء، تو مائل ہو جائے ان میں سے جس کی طرف وہ چاہے، الا ان الاول افضل، مگر یہ کہ پہلی صورت افضل ہے۔ پہلی صورت کیا ہے؟ افضل ہے کہ بیٹھ کر اشارے کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لأن السطر وجب لحق الصلاۃ وحق الناس، اسی کیونکہ سطر وہ واجب ہے حق صلاۃ کی وجہ سے بھی اور حق ناس کی وجہ سے بھی، کہ سطر ڈھانپا ہونا چاہیے، نماز کا بھی حق ہے اور یہ لوگوں کا بھی حق ہے، اور نیز اس لیے ولأنه لا خلف له، اور نیز اس لیے کیونکہ اس کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، ستر عورت کا کوئی خلیفہ نہیں۔ والایماء خلف عن الارکان، اور اشارہ یہ نائب ہے ارکان کا۔ بھئی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ بیٹھ کر اشارہ رکوع اور سجدہ اشارے سے کرے، اس طرح نماز پڑھنا افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ وجہ یہ کہ جب بیٹھے گا تو عورت غلیظہ چھپ جائے گی، اور یہ حق الناس بھی ہے اور حق صلات بھی ہے، تو لہذا اس کا چھپانا بہتر ہے۔ اور نیز اس لیے کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو ستر عورت کا کوئی خلیفہ نہ آیا، بیٹھ کر پڑھتا تو کم از کم عورت غلیظہ تو چھپ جاتی، اب کھڑے ہو کر پڑھے گا تو اس میں عورت غلیظہ کا ڈھانپنا بھی ضروری تھا، اس کا کوئی نائب نہیں، اس کا کوئی قائم مقام نہیں، ستر عورت غلیظہ ہے ہی نہیں یہاں پر۔ لیکن اگر بیٹھ کر پڑھے گا، اشارہ کرنا وہ رکوع سجدے اور قیام کا کیا ہو جائے گا؟ نائب ہے، تو ان کا تو نائب پایا جائے گا بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں، تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو اس کا کوئی خلیفہ بھی نہیں ہوگا، جبکہ بیٹھ کر پڑھے گا تو اس صورت میں جو جو بیٹھنا ہے وہ قیام کا خلیفہ ہوا، اور اشارہ کرنا یہ رکوع اور سجدے کا خلیفہ ہوا، تو لہذا بیٹھنے کی صورت میں ان کے خلیفہ بھی آ گئے اور ستر عورت غلیظہ بھی پایا گیا، جبکہ کھڑے ہونے کی صورت میں ستر عورت غلیظہ نہیں اور اس کا کوئی نائب بھی نہیں ہے۔ بھائی نائب بھی نہیں ہے۔ یہ معنی ہے لأن السطر وجب لحق الصلاۃ وحق الناس، اسی کیونکہ سطر واجب ہے نماز کے حق کی وجہ سے بھی اور لوگوں کے حق کی وجہ سے بھی، ولأنه لا خلف له، اور اس لیے کیونکہ اس کا تو کوئی خلیفہ نہیں ہے، والایماء خلف عن الارکان، اور اشارہ کرنا یہ تو ارکان کا خلیفہ ہے، یعنی بیٹھنے کی صورت میں یہ پایا جائے گا، تو اس لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے۔ قال وينوي الصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة، ينوي میں نے منصوب پڑھا، بھائی اس کا عطف وہ جو پیچھے آیا تھا، ويستر عورته اس پر عطف ہے، یا يقدم الطهارة اس پر عطف ہے، اور اس پر ان داخل ہوا تھا وہ منصوب تھا، تو یہ بھی کیا پڑھیں گے؟ منصوب پڑھیں گے۔ بھائی یہ تیسری شرط آ گئی، پہلی شرط کیا تھی؟ طہارت کا مقدم کرنا، دوسری شرط ستر عورت، اور تیسری شرط کیا ہے؟ نماز کی نیت کرنا. وَيَنْوِيَ الصَّلَاةَ، اور فرض ہے نماز پڑھنے والے پر کہ وہ نماز کی نیت کرے، وہ نماز اللَّتِ يَدْخُلُ فِيهَا، جس میں وہ داخل ہو رہا ہے یعنی جسے شروع کر رہا ہے، بِنِيَّتٍ، ایسی نیت کے ساتھ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّحْرِيمَتِ، کہ جدائی نہ ہو اس نماز کے درمیان، اس نیت کے درمیان، کہ جدائی نہ ہو اس نیت کے درمیان اور تحریمہ کے درمیان، بھی عمل، ان کسی عمل کے ساتھ. یعنی نیت کرنا بھی فرض ہے، اور نیت ایسی ہونی چاہیے کہ نیت اور تکبیر تحریمہ، جو نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ جو نیت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان کسی عمل کا فصل نہیں ہونا چاہیے، کسی عمل کے ذریعے جدائی نہ آئے. ایسا نہ ہو نیت کی نماز کی اور تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے کسی کے ساتھ باتیں شروع کر دیں اور پھر تحریمہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو یہ درست نہیں بھائی. نیت تو کیا تھی؟ فرض تھی. اور کیسی نیت ہونی چاہیے؟ جو تحریمہ کے ساتھ ملی ہوئی ہو. یہاں تو ایسا عمل آ گیا جس نے اس نیت کو ختم کر دیا، اب اس کا کوئی اعتبار نہیں. یہ معنی ہے کہ لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل، ان کی جدائی نہ ہو اس نیت اور اس تحریمہ کے درمیان کسی عمل کا. والاصل فيه قوله عليه السلام، اور اصل جو ہے اس کے اندر حضور علیہ السلام کا قول ہے، الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت ہے تو عمل ہے، یعنی اس کا ثواب ملے گا، نیت نہیں تو اس کا ثواب بھی نہیں. وَلِأَنَّ ابْتِدَاءَ الصَّلَاةِ بِالْقِيَامِ وَهُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْعَادَةِ وَالْعِبَادَةِ، یہ دوسری عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں. ایک نقلی دلیل ذکر کر دی، نیت ہونا کیوں ضروری؟ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. اور دوسری دلیل کہتے ہیں اس لیے کیونکہ نماز کی ابتدا قیام سے ہوگی. نماز کی ابتدا کس سے؟ قیام سے ہوگی. اور قیام یعنی کھڑے ہونا، یہ کھڑا ہونا ہمیشہ عبادت کے طور پر تو نہیں ہوتا، انسان ویسے بھی کھڑا ہوتا ہے، تو تاکہ فرق ہو جائے نیت کے ذریعے، نیت کرے گا تو عادت اور عبادت میں فرق آئے گا. اگر نیت نہیں کرتا تو پھر تو فرق ہی نہیں ہو سکے گا کہ یہ عادتاً کھڑا ہے یا عبادتاً کھڑا ہے. بھائی صورت سمجھ میں آگئی؟ یہ معنی ہے وَلِأَنَّ ابْتِدَاءَ الصَّلَاةِ بِالْقِيَامِ، اس لیے کیونکہ نماز کی ابتدا جو ہے وہ قیام کے ساتھ ہے. وَهُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْعَادَةِ وَالْعِبَادَةِ، اور قیام وہ تو متردد ہے عادت اور عبادت کے درمیان، یعنی عادتاً بھی قیام ہوتا ہے اور بطور عبادت کے بھی قیام ہوتا ہے، تو یہ متردد ہوا ان دونوں کے درمیان، یعنی دونوں میں پایا جاتا ہے. وَلَا يَقَعُ التَّمَيُّزُ إِلَّا بِالنِّيَّتِ، اور امتیاز واقع نہیں ہوگا مگر نیت کے ساتھ، یعنی فرق صرف کس سے ہوگا؟ نیت کی ہے تو پتہ چل گیا یہ قیام عبادت کے طور پر ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور نیت نہیں کی تو معلوم ہوا کہ یہ قیام ویسے ہی ہے بھائی، عبادت کے طور پر نہیں ہے بلکہ عادتاً ہے ویسے ہی. آپ کہیں گے کہ اللہ اکبر جو اس نے کہہ دیا اس سے ہی پتہ چل گیا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، بغیر نیت نہیں کی لیکن کیا کہہ دیا ہے؟ اللہ. تو جواب یہ کہ اللہ اکبر بھی تو کوئی ویسے کبھی کہتا ہے یا نہیں کہتا بھائی؟ سمجھ میں آیا؟ تو وہ تو ویسے ذکر کے طور پر بھی انسان کہہ سکتا ہے، تو لہذا اس سے فرق نہیں ہوگا، نیت کا ہونا ضروری ہے. والمتقدم على التكبير كالقائم عنده اذا لم يوجد ما يقطعه وهو عمل لا يليق بالصلاة. والمتقدم، اور وہ نیت جو مقدم، وہ چیز جو مقدم ہو، على التكبير، کس پر؟ تکبیر پر، مراد وہ نیت ہے، وہ جب مقدم ہو کس پر؟ یعنی تکبیر تحریمہ پر جو نیت مقدم ہے، کل قائم عندہ، وہ اسی طرح ہے جیسے کہ وہ قائم یعنی موجود ہے تکبیر کے وقت، عندہ اے عند تکبیر، تکبیر کے وقت. اذا لم یوجد، جب نہ پائی جائے ما، کوئی ایسی چیز، یقطعہ، جو اس کو ختم کر دے، جو اس کو کاٹ دے یعنی ختم کر دے. اور وہ کیا چیز ہے جو اس کو ختم کرے گی؟ کہتے ہیں وہ عمل، وہ کوئی ایسا عمل ہے، دیکھیے عمل نکر آیا اس کے بعد لا یلیق فعل آیا، اس کی صفت بنے گا، وہ عمل لا یلیق بالصلاتی، اور وہ کوئی ایسا عمل جو نماز کے لائق نہ ہو. بھائی دیکھیے نیت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان فصل نہیں ہونا چاہیے، فصل نہیں ہونا چاہیے، جدائی نہیں ہونی چاہیے. اس کا یہ معنی نہیں کہ عین تکبیر تحریمہ سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، بلکہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ تکبیر تحریمہ سے کچھ دیر پہلے بھی اگر آپ نے کیا کر لی، نیت کر لی، تو بھی یہ اسی طرح سمجھا جائے گا کہ گویا تکبیر تحریمہ کے وقت نیت پائی جا رہی ہے. جب کچھ دیر پہلے کر لی تو کل قائم عندہ، گویا یہ نیت اس وقت بھی موجود ہے، عندہ کس وقت، تکبیر کے وقت بھی موجود ہے. جب تک کوئی بیچ میں ایسا عمل نہ آ جائے جو اس کو ختم کر دے، یعنی کوئی ایسا عمل جو نماز کے لائق نہ ہو، نماز کے منافی ہو، تو پھر یہ نیت پھر اس کا اعتبار نہیں ہے. مثلا نیت کی اور پھر جیسے میں نے ابھی مثال ذکر کی کہ کسی کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دی، اب باتیں کرنا تو نماز کے لائق نہیں، باتیں تو نماز کے منافی ہیں، اس سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. یا اسی طرح نیت کی اور پھر اس کے بعد کھانا پینے میں مشغول ہوا، کوئی چیز کھا پی لی اور پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہتا ہے، تو یہ تو درمیان میں ایسا عمل آ گیا جو نماز کے لائق نہیں، کھانے پینے سے تو نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے، تو لہذا یہ ایسا عمل آیا، یہ اس نے اس نیت کو ختم کر دیا. تو بیچ میں ایسا کوئی عمل نہ ہو تو پھر کچھ پہلے بھی نیت کی ہو تو وہ نیت ٹھیک ہے. یوں ہی سمجھا جائے گا گویا تکبیر تحریمہ کے وقت یہ نیت موجود ہے. مثلا ایک آدمی ہے وہ وضو کر رہا ہے، وضو کرتے ہوئے ہی نیت کر لیتا ہے کہ میں جا کر، یہ امام نماز پڑھا رہا ہے، میں جا کر کیا کروں گا، اس کے ساتھ یہ ظہر کی نماز ادا کروں گا، یہ نیت کر لی ہے، اس نیت کے ساتھ وہ وضو کر رہا ہے، اور پھر اور کوئی عمل نہیں کرتا، سیدھا جا کر نماز میں اللہ اکبر کہہ کر شریک ہو جاتا ہے. تو فقہا لکھتے ہیں یہ نیت معتبر ہے، اس کی نماز ٹھیک ہے بھائی، ہو جائے گی، کیونکہ درمیان میں کوئی ایسا عمل نہیں آیا جو نماز کے منافی ہو. بھائی تو اگرچہ کچھ وقت گزرا ہے لیکن پھر بھی یوں ہی سمجھا جائے گا کہ گویا تکبیر تحریمہ کے وقت ہی یہ نیت موجود ہے، پائی جا رہی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے والمتقدم علی التکبیر، اور وہ نیت جو مقدم ہو تکبیر تحریمہ پر، کل قائم عندہ، وہ اسی نیت کی طرح ہے جو موجود ہو تکبیر تحریمہ کے وقت، اذا لم یوجد ما یقطعه، جب نہ پائی جائے کوئی ایسی چیز جو اس کو ختم کر دے. بھائی وہ کیا چیز ہے جو اس کو ختم کرے گی؟ کہتے ہیں وہ ہوا عمل لا یلیق بالصلاۃ، اور وہ کوئی ایسا عمل ہے جو نماز کے لائق نہ ہو، یعنی منافی صلاۃ ہو. ولا معتبر بالمتاخرۃ منها عنہ، اور اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو تکبیر تحریمہ سے متاخر ہو، اس کے بعد ہو. بھئی ایک آدمی تکبیر تحریمہ، یاد رکھیے یہ مسئلہ آگے یہ آپ کو بتلائیں گے، اللہ اکبر آپ کہتے ہیں نماز کے شروع میں، تو یہ جو تکبیر تحریمہ ہے یہ نماز میں داخل نہیں. تکبیر تحریمہ جیسے ہی پورا لفظ ہوگا ساتھ ہی نماز شروع ہو جائے گی. دلائل آپ پڑھ چکے ہوں گے بھئی اصول فقہ وغیرہ میں بھی، وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کے نام ذکر کیجئے اور نماز پڑھ لیے. تو دیکھیے اللہ کا نام ذکر کیجئے فصلی، دیکھو فا کس لیے آتی ہے، تاخیر مع الوصل، یعنی اس کے فوراً بعد اب نماز شروع ہوگی، یہ خود نماز کے اندر داخل نہیں. ہاں البتہ اس کو شمار نماز کے ارکان ہی میں سے کیا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ یہ بالکل نماز کے ساتھ متصل ہے. تکبیر تحریمہ کی میں اللہ اکبر، جیسے ہی اکبر کی را ختم ہوئی، پوری کی آپ نے، جیسے ہی را پوری کی ساتھ ہی نماز شروع ہو گئی، درمیان میں فرق ہے ہی نہیں، جدائی ہے ہی. اسی لیے فقہا مسئلہ لکھتے ہیں کہ آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھنے لگے ہیں، امام نے کہا اللہ اکبر، امام نے اللہ اکبر کو ذرا لمبا کر دیا، اللہ اکبر، آپ نے امام کی راہ سے پہلے اپنا اکبر کا لفظ پورا کر دیا، اللہ اکبر، تو آپ کی نماز پہلے شروع ہو گئی اور امام کی نماز بعد میں شروع ہو گئی، لہذا آپ کی نماز صحیح نہیں، کیونکہ آپ تو کیا کر رہے ہیں، امام کا اتباع کر رہے ہیں، اس کے اقتداء کر رہے ہیں، تو لہذا امام کے اللہ اکبر سے پہلے آپ کے راہ ختم نہیں ہونی چاہیے بھائی، اس میں احتیاط کرے بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، کیونکہ نماز راہ پورا اس پر تلفظ ہوگا تو نماز شروع ہو جائے گی. اب دیکھیے ایک آدمی تکبیر تحریمہ کے بعد نیت کرتا ہے، صاحب ہدایہ فرما رہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ اللہ اکبر کہتے ہی پھر اب وہ نیت کرتا ہے، تو کچھ لمحے گزر گئے یا نہیں گزر گئے، کچھ لمحے تو گزر گئے، چاہے بہت ہی قلیل گزرے ہو لیکن گزر تو گئے، اور وہ تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد تو کیا شروع ہو جاتی ہے، نماز شروع ہو جاتی ہے، تو گویا راہ کے ختم ہوتے ہی نماز نے شروع ہونا تھا، اور نماز کے اول حصے کی بنیاد، نماز کے آخری حصے کی بنیاد ہوتی ہے اول حصے پر، آخری حصہ تبھی صحیح ہوگا جب پہلا حصہ صحیح ہو، پہلا صحیح نہیں تو آخری بھی صحیح نہیں. اگر پہلی رکعت میں ایک آدمی دوسرے سے باتیں کر لیتا ہے اور باقی پھر اگلی بھی تین رکعتیں پوری کر لیتا ہے، آپ بتائیے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی. اس لیے کیونکہ نماز کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ نماز کے آخری حصے کی بنیاد کس پر ہے؟ پہلے، یعنی ہر جو بعد میں جو بھی حصہ آ رہا ہے وہ اس سے ماقبل پر اس کی بنیاد ہے، جہاں کہیں بھی خرابی آئی تو باقی ساری بھی کیا ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی. تو یہاں پر بھی تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد نماز شروع ہونی تھی، لیکن ابھی اس نے نیت ہی نہیں کی تھی، نیت اب کر رہا ہے اور معمولی سا چلے فوراً ہی وہ نیت کرتا ہے، لیکن پھر بھی ادنا معمولی سا وقت، ایک سیکنڈ سے بھی کم چلو لگا لیں، کچھ حصہ گزر گیا یا نہیں گزر گیا بغیر نیت، اور وہ نماز نہیں، اور اگلے حصے کی تو بنیاد اسی پر تھی، جب وہ نماز نہیں تو آگے والے کی بنیاد بھی اس پر صحیح نہیں ہوگی. لہذا اسی لیے جو وہ نیت جو تکبیر تحریمہ سے مؤخر ہو اس کا اعتبار نہیں ہے، اس صورت میں نماز نہیں ہوگی بھائی. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے ولا معتبر بالمتأخرات منها، اور کوئی اعتبار نہیں ہے وہ جو مؤخر ہو منها ای من النیت، کس میں سے؟ نیت میں سے، وہ نیت جو متأخر ہے عنہ ای عن التکبیر، کس سے؟ تکبیر، تو کوئی اعتبار نہیں ہے اس نیت کا جو مؤخر ہو تکبیر تحریمہ سے. لأن ما مضى لا يقع عبادة، اس لیے کیونکہ وہ حصہ جو وقت وہ وقت وہ حصہ جو گزر گیا ہے، لا يقع عبادة، وہ تو عبادت ہو کر واقع نہیں ہوا بھائی، کچھ حصہ جو وقت گزرا وہ تو عبادت نہیں بنا، وہ نماز نہیں بنا، لعدم النیت، نیت نہ ہونے کی وجہ سے. وفي الصوم جوزت للضرورت، اور روزے میں اجازت دی گئی، جائز قرار دیا گیا ضرورت کی بنا پر. یہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی ہمیں بتایا نماز کے مسئلے کے اندر بھائی کہ ابتدائے نماز میں اگر نیت نہیں تھی، یعنی چند لمحے بھی نیت مؤخر ہو گئی تو کچھ لمحے وہ عبادت نہ بنے، جب وہ عبادت نہ بنے تو اگلے حصے کی بنیاد بھی اس پر صحیح نہیں، لہذا نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں بھائی، تو پھر روزے میں بھی ایسا ہونا چاہیے. حالانکہ روزے میں آپ کہتے ہیں کہ اگر زوال سے پہلے بھی کوئی نیت کر لے تو روزہ ہو جائے گا، روزے میں زوال سے پہلے بھی کیا کر لے، نیت کر لے تو روزہ ہو جائے گا. تو حالانکہ کچھ حصہ تو گزر چکا ہے، وقت گزر چکا ہے، وہ تو عبادت نہ بنا کیونکہ اس میں تو نیت نہ پائی گئی. تو صاحب ہدایہ جواب دے رہے ہیں وفی الصوم جوزت للضرورت، اور روزے میں جائز قرار دیا گیا ضرورت کی بنا پر، کیونکہ وہاں ضرورت ہے، حاجت ہے، ضرورت یہ ہے، وجہ یہ ہے کیونکہ روزے کی ابتدا کا وقت جو ہے فجر صادق ہے اور وہ وقت نیند اور غفلت کا ہے، اگر وہاں پر بھی نیت کو مقدم کرنے کی شرط لگا دی جائے تو لوگ تنگی اور تکلیف میں پڑ جائیں گے، حرج میں پڑ جائیں گے، اور حرج تو دین میں نہیں ہے، حرج کو تو دور کیا گیا ہے، اس لیے وہاں اس حاجت اور ضرورت کی بنا پر نیت کے متاخر ہونے کو بھی جائز قرار دیا گیا۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی وفی الصوم جو وزت لضرورتی، اور روزے میں جائز قرار دیا گیا ضرورت کی وجہ سے، ون نیت۔ جی اب بتلا رہے نیت کہتے کس کو ہیں، نیت کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی، جی ذکر ہوا تھا کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور یہ جو زبان سے کہا جا نیت کی جاتی ہے یہ ضروری نہیں ہے بھائی، ضروری نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں تو یہ ضروری نہیں ہے، اور بعض لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں بھائی، بدعت کہتے ہیں، لیکن فقہا فرماتے ہیں یہ بہتر ہے کہ زبان سے بھی کیا کر لے انسان، نیت کر لے۔ بھائی عام آدمیوں کے لیے تو دل سے ارادہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں، لیکن جو سادہ لوگ ہیں، کوئی دیہاتی آدمی وغیرہ ہیں، ان کے لیے صرف دل کے ارادے کو اگر بیان کیا جائے ان کے لیے نیت مشکل ہو جائے گی، وہ جب تک زبان سے نہیں کہتے ان کی نیت بنتی نہیں، توجہ ہی نہیں ہوتی ایک چیز کی طرف پورے طور پر، تو اس لیے فقہا کیا فرماتے ہیں کہ زبان سے بھی کہہ لے تاکہ نیت مجتمع ہو جائے، نیت ٹھیک طرح بن جائے پورے طور پر۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو بہرحال یہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں وَالنِّيَّتُ هِيَ الْإِرَادَةُ، اور نیت یہ ارادہ ہی ہے، وَالشَّرْطُ أَن يَعْلَمَ بِقَلْبِهِ أَيَّ صَلَاةٍ يُصَلِّي، اور شرط اس کی یہ ہے کہ جانتا ہو اپنے دل سے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، نماز شروع کرنے لگا ہے تو دل میں ارادہ ہو نماز پڑھنے کا، یعنی یہ پتہ ہو کہ کون سی نماز میں پڑھ رہا ہوں، فجر کی پڑھ رہا ہوں یا ظہر کی پڑھ رہا ہوں یا عصر کی پڑھ رہا ہوں، بس یہ کافی ہے۔ اما ذکر باللسان فلا معتبر بھی، اور باقی جو زبان سے ذکر کرنا ہے نیت کا، فلا معتبر بھی، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ وَيَحْسُنُ ذَلِكَ الْاِجْتِمَاعِ عَظِيمَتِهِ، ہاں اچھی ہے یہ زبان سے ذکر کرنا بھی اچھا ہے، لِاجْتِمَاعِ عَظِيمَتِهِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، لِاجْتِمَاعِ عَظِيمَتِهِ، تاکہ اس کی عظیمت مجتمع ہو جائے، یعنی ارادہ پورے طور پر بن جائے بھائی۔ ثم ان کانت الصلاۃ نفلا یکفیہ، اب آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ دل کے، انہوں نے یہ تو بتلا دیا نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تو کیا نیت کافی ہوگی نماز کے لیے، فرضوں کے لیے، نفلوں کے لیے، سنتوں کے لیے؟ تو آپ یاد رکھیے بھائی، نفلوں کے لیے اور اسی طرح سنتوں کے لیے تو صرف مطلق نماز کی نیت ہی کافی ہے، اتنا ہو دل میں نماز پڑھنے لگا ہوں، بس یہ کافی ہے، میں کیا کرنے لگا ہوں نماز پڑھ۔ ہاں فرضوں کے اندر فرض کی تعین بھی ضروری، صرف یہ نیت کافی نہیں میں فرض نماز پڑھنے لگا ہوں، بلکہ وقت کی بھی تعین، کس ظہر کے فرض پڑھنے لگا ہوں یا عصر کے پڑھنے لگا ہوں یا مغرب، وہ فرضوں کی تعین بھی اس میں ضروری ہے، اس لیے کیونکہ فرض مختلف ہیں، میں فرض نماز پڑھنے لگا ہوں کچھ پتہ چلا کون سے فرض، فرض تو مختلف ہیں، عصر کی بھی نماز فرض ہے، مغرب کی بھی فرض ہے، عشاء کی بھی، فجر کی بھی، ظہر کی بھی، تو لہذا وہاں صرف فرض نماز یہ نیت کافی نہیں بلکہ تعین بھی ہونی چاہیے۔ اور پھر اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ مثلا ایک آدمی زبان سے بھی نیت الفاظ کہتا ہے اور دل میں ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے لگا ہوں، دل میں کیا ہے لیکن زبان سے غلطی سے نکل گیا میں عصر کی نماز پڑھتا ہوں اور نماز شروع کر دی، پھر فوراً خیال آیا اوہو میں نے تو کیا کہہ دیا عصر کہہ دیا، کوئی بھارج نہیں، فقہا فرماتے ہیں نماز ہو جائے گی، کیونکہ نیت کس چیز کے ارادے کا نام ہے، دل، اور دل میں تو کیا تھا ظہر ہی کی نیت تھی، لہذا ظہر کی نماز ہو گئی بھائی۔ اسی طرح اگر رکعتوں میں غلطی ہو گئی میں ظہر کی نماز پڑھنے لگا ہوں دو رکعت اور ساتھ ہی اللہ اکبر کہہ دیا، پھر خیال آیا اوہ ظہر کی نماز تو کتنے رکعت ہوتی ہے، اچھا کوئی حرج نہیں، فقہا فرماتے ہیں کیونکہ فرضوں کی تعین کر دی، کون سے فرض پڑھنے لگا ہے ظہر کے، تو ظہر کے تو ہوتے ہی چار ہیں، دو کہہ بھی دیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا. کہتے ہیں ثم ان کانت الصلاۃ نفلا یکفیہ مطلق النیۃ، پھر کہتے ہیں اگر نماز وہ نفل نماز ہے تو کافی ہے اس کے لیے مطلق نیت، یعنی کیا نیت کرے میں نماز پڑھ رہا ہوں بس یہ نیت کافی ہے. وکذا اذا کانت سنتا فی صحیح، اور اسی طرح جبکہ وہ نماز سنت ہو صحیح قول کے مطابق، یعنی سنت پڑھنے لگا ہے تو صرف یہ نیت کافی ہے کہ میں کیا کرنے لگا ہوں نماز پڑھنے لگا ہوں، سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں سنت کی باقاعدہ کرے تو اور اچھی بات ہے. وہ ان کانت فرضا، اور اگر فرض نماز ہے وہ فلا بد من تعین فرض ان کا، تو پھر فرض کا تعین ضروری ہے کا ظہر مثلا، جیسے کہ ظہر کی نماز مثال کے طور پر کہ اس کی باقاعدہ نیت کرے. لاختلاف الفروضی، بوجہ فرضوں کے مختلف ہونے کی، کیونکہ فرض تو کیا ہے مختلف ہے، فجر بھی فرض ہے، ظہر بھی فرض ہے، عصر بھی، تو تعین ضروری ہے. وَإِن كَانَ مُقْتَدِيًا بِغَيْرِهِ يَنْوِي صَلَاتَ وَمُتَابَعَتَهُ، اور اگر وہ شخص اقتداء کرنے والا ہے کسی دوسرے کی، یعنی اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس کی اقتداء کرنا چاہتے ہیں، اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر نماز کی بھی نیت کریں گے اور اس کے متابعت کی بھی نیت کریں گے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ بھی ضروری ہے. تو کہتے ہیں وہ ان کانا مقتدیم بغیر ہی، اور اگر وہ اقتداء کرنے والا تھا اپنے علاوہ کسی کی، تو ینوی الصلاۃ تو نیت کرے نماز کی بھی، وہ متابعت ہو اور اس دوسرے کی متابعت کے اقتداء کی بھی نیت کرے. لانہ یلزمہ فساد الصلاۃ من جہتہ فلا بد من التزامہ، اس لیے کیونکہ اس شخص کو مقتدی پر لازم آتا ہے نماز کا فساد، اس امام کی طرف سے تو ضروری ہے اس کا التزام کرنا. بھئی دیکھیے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو نفلوں میں صرف نماز کی نیت کافی، اور فرض اکیلے پڑھ رہے ہیں تو صرف اس فرض کی تعین کی نیت یہ کافی ہے، لیکن اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نماز کی بھی نیت ہو اور ساتھ ساتھ اس امام کی اقتداء کی بھی نیت کرنا ضروری، اس لیے کیونکہ آپ اس کی اقتداء کرنے لگے ہیں، اس کی قرات آپ کی قرات بنے گی، اس کی نماز ٹھیک ہوئی تو آپ کی نماز ٹھیک ہو گئی، اس کی نماز اگر فاسد ہوئی تو آپ کی نماز فاسد ہوگی، تو یہ گویا اس کے عمل کو اپنے اوپر آپ لازم کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تو لہذا اس کے لیے التزام آپ کو باقاعدہ کرنا پڑے گا، تبھی اس کی قرات آپ کی قرات بنے گی. اس کی نماز صحیح ہوتی ہے تو آپ کی نماز صحیح، اور اس کی نماز فاسد ہوتی ہے تو آپ کی بھی نماز فاسد. اگر آپ متابعت کی نیت نہیں کرتے تو پھر تو اس کی نماز سے آپ کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کی تو گویا الگ نماز ہو گئی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ فَسَادُ الصَّلَاةِ مِنْ جِهَتِهِ، اس لیے کیونکہ یہ جو اس کے اقتداء کرنے والا ہے اس پر نماز کا فاسد ہونا لازم ہوتا ہے، مِنْ جِهَتِهِ اس کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ امام کی طرف سے اس کی نماز کا فساد اس پر لازم ہوتا ہے. فلا بد من التزامی ہی، تو ضروری ہے اس کا التزام، اس کو اپنے اوپر لازم کرنا ضروری ہے، یعنی یہ کہے کہ میں اس کی کیا کر رہا ہوں اقتداء کر رہا ہوں. تو یہ جب نیت کر لے گا اب اس نے گویا التزام کر لیا، اب اس کی قرات اس کی قرات بن گئی، اس کی طرف سے نماز میں فساد آیا تو اس کی نماز میں بھی کیا آئے گا فساد، کیونکہ اس نے التزام کر لیا. بھائی قال ويستقبل القبلۃ ويستقبل القبلۃ، یہ چوتھی شرط آ گئی، اور قبلے کا استقبال کرے یعنی قبلے کی طرف رخ کرے. نمازی پر فرض ہے کہ نماز میں کیا کرے قبلے کی طرف رخ کرے، لقوله تعالی اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے فولوا وجوہکم شطرا، تم پھیرو اپنے چہروں کو یعنی اب کرو اپنے چہروں کو شطرہ اس کی جانب یعنی مسجد الحرام کی طرف کرو. ثم من کان ابھی مکہ تھا، پھر جو شخص مکہ میں ہے، ففرضہ اصابت عینہا، تو اس کا فرض عین کعبہ کو پہنچنا ہے. ومن کان غائبا، اور جو مکہ سے غائب ہے، ففرضہ اصابت جہتہا، تو اس کا فرض کعبے کی جہت کو پانا ہے، اس کو پہنچنا ہے. ہوا صحیح، یہی قول صحیح. بھائی دیکھیے، یاد رکھیے، جو شخص مکہ مکرمہ میں ہے اس کے لیے عین قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، عین کعبہ کی طرف، اور جو مکہ سے دور ہے، مکہ میں نہیں ہے، ان کے لیے عین کعبہ کو پانا نہیں ضروری، بلکہ جہت کعبہ کافی ہے، یعنی کعبے کی طرف رخ کر لے، کعبے کی طرف رخ کر لے تو یہ اس کے لیے کافی ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو مثلا لاہور میں رہنے والا ہے، اس کے لیے عین کعبے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں. کیوں نہیں ضروری بھائی؟ وجہ یہ کہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے اس کے عین کعبے کی طرف رخ کرنا. آج اتنی ترقی ہو گئی، اور کوئی آلہ آپ کو ایسا مل جاتا ہے کہ یہاں سے لکیر اور خط کھینچیں، سیدھا بیت اللہ کو جا کر وہ خط ٹکرائے، بیت اللہ کو. اب آپ کو عین کعبہ کا پتہ چل گیا یا نہیں بھائی؟ ہیں. اب آپ اس طرح نماز ادا کرتے ہیں کہ عین اس لکیر پر سجدہ کرتے ہیں، تو یاد رکھیے، پھر بھی ضروری نہیں کہ آپ کا رخ عین کعبہ کو ہو جائے. اس لیے کیونکہ اس لکیر سے اگر ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی آپ کا ماتھا ادھر ادھر ہوا، کتنا؟ سوئی کی نوک، اس کا تو احساس ہی نہیں ہو سکتا کسی کو، تو سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر آپ کا ماتھا ایک جانب کو ہوا، تو جوں جوں فاصلہ بڑھتا جائے گا، یہ آپ کے ماتھے سے نکلا ہوا خط بھی دور ہوتا چلا جائے گا. اور ہو سکتا ہے کعبہ کو تو کیا ماتھے سے، اب آپ کا ماتھا سوئی کے برابر ہلا ہوا ہے، اب اس سے خط سیدھا کھینچیں جو اس خط سے ایک سوئی کے برابر ہلا ہوا ہے، تو جو جو فاصلہ بڑھتا گیا یہ خط دور ہوتا جائے گا یا نہیں بھائی؟ دور ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کو تو کیا لگنا ہے، ہو سکتا ہے یہ خط مکہ کو بھی جا کر نہ لگے، مکہ سے بھی باہر باہر ہی کہیں سے نکل جائے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا دور والے جو ہیں ان کے لیے عین کعبہ کی طرف رخ کرنا ممکن ہی نہیں ہے بھائی، ممکن ہی نہیں. سمجھ میں آیا؟ اتفاقاً تو ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں، اگر بتا بھی دیا جائے، میں نے بتایا بھائی، تو ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. تو چنانچہ ان کے لیے عین کعبہ کی طرف رخ نہیں ضروری، کیونکہ اس پر تو وہ قادر ہی نہیں ہے. ہاں، کعبے کی جانب کو رخ کر لیں، کعبے کی جانب کو. جیسے دیکھیے، اب میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے کی طرف خانہ کعبہ ہے، اور یہ ایک میری دائیں جانب ہے، ایک بائیں جانب ہے، ایک پشت کی جانب ہے، تو دائیں بائیں یا پشت کی جانب ادھر کو رخ نہیں کرنا. ہاں، سامنے کی طرف رخ کر لے، کیونکہ یہ کعبے کی جہت ہے. اس میں اب گنجائش نکل آئی، اگر انسان تھوڑا بہت دائیں طرف بھی اس کا رخ ہو گیا یا بائیں طرف بھی رخ ہو گیا، لیکن ہے تو کس جانب کو رخ؟ کعبے کی جہت میں ہے، کعبے کی جانب میں رخ ہے، تو نماز ہو جائے گی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ جو شخص مکہ مکرمہ میں ہے اس کے لیے عین کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، عین کعبہ. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ جو مکہ میں ہے عین کعبہ کی طرف رخ کرنا تو اس کے لیے بھی ممکن نہیں، کیونکہ کعبہ جو ہے، بیت اللہ جو ہے، وہ تو ایک بڑا کمرہ، کمرے کی مثل ہے. کس کی طرح ہے؟ ایک بڑے کمرے کی طرح ہے. ٹھیک ہے، مسجد الحرام کے اندر جو نماز ادا کرتا ہے اس کو تو آنکھوں سے ہی دکھائی دے رہا ہے، وہ اس کی طرف سیدھا رخ کرنے پر قادر ہے. لیکن جو مثلا مکہ کے ذرا دور کے حصے میں رہتا ہے، لیکن ہے مکہ میں، 3-4 کلومیٹر 5 کلومیٹر دور رہتا ہے، اب وہاں سے وہ رخ کرتا ہے خانہ کعبہ کی طرف، لیکن خانہ کعبہ تو اس کو دکھائی نہیں دے رہا، تو اس سے بھی اگر خط کھینچا جائے تو ضروری تو نہیں خانہ کعبہ کو جا کر لگے، ہو سکتا ہے تھوڑا سا ایک طرف کو ہو یا تھوڑا سا دوسری طرف کو ہو. صورت سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہے. تو پھر یہ کیا مانا کہ جو من کان ابھی مکہ تھا ففرضہ اصابت عینہا، جو شخص مکہ میں ہے تو اس کا فرض اصابت عینہا عین الکعبۃ، عین کعبہ کو پا لینا ہے، عین کعبہ کو پہنچنا ہے، کہ اس کا فرض کیا ہے جو مکہ میں ہے، اس کا رخ کس طرف ہونا چاہیے، عین کعبہ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے بھائی. تو مراد یہ ہے کہ نیت اس کی یہ ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، نیت اور کوشش اس کی یہ ہونی چاہیے بھائی کہ کس کی طرف میرا رخ ہو، عین کعبہ کی طرف میرا رخ ہو بھائی. اور جو شخص مکہ سے غائب ہے اس کی نیت کیا ہو، کہ کعبے کے جانب، کعبے کی جہت میں میرا رخ ہے بھائی، کیونکہ عین کعبہ کی طرف تو وہ رخ کر ہی نہیں سکتا. یہاں سورت سمجھ میں آگئے، یہ معنی ہے. تو اس کہتے ہیں ثم من کان بمکہ ففرضہ اصابت عینہا، تو جو شخص مکہ میں ہوا اس کا فرض جو ہے عین کعبہ کو پا لینا ہے، اس تک پہنچنا ہے. ومن کان غائبا، اور جو مکہ سے غائب ہے یعنی دور ہے، ففرضہ اصابت جہتہا، تو اس کا فرض جو ہے جہت کعبہ تک کو پہنچنا ہے، یعنی اس کو پانا ہے. ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے. لأن التکلیف بحسب الوسع، اس لیے کیونکہ مکلف بنانا جو ہے وہ گنجائش کے بقدر ہوتا ہے. اس لیے کیونکہ مکلف بنانا، اس لیے کیونکہ تکلیف کا کیا معنی، مکلف بنانا، کلف یکلف تکلیفا، تو مکلف بنانا گنجائش کے بقدر ہوگا، یعنی مکلف بنانا یعنی ذمہ دار بنانا، کسی شخص کو اسی قدر ذمہ دار بنایا جائے گا جتنی اس کے لیے گنجائش ہے بھائی، جتنا وہ کر سکتا ہے. تو شریعت کے احکام جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ انسان ان کو کر سکتا ہے، کوئی حکم ایسا نہیں کہ اس پر قادر ہی نہیں. تو اگر یہ کہا جائے عین کعبہ کو رخ کرنا پڑے گا، پھر تو انسان اس پر قادر ہی نہ رہے گا. تو لہٰذا ہر ایک کی گنجائش کے بقدر وہ مکلف ہے، اس کی ذمہ داری ہے. تو جو مکہ والے ہیں ان کی گنجائش کتنی ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ عین کعبہ کی نیت اور اس کی طرف رخ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جبکہ جو مکہ سے دور ہیں وہ تو عین کعبہ کی طرف رخ کرنے پر قادر ہی نہیں ہے. وہ تو صرف کس چیز پر قادر ہیں، جہت پر قادر ہیں، کہ کعبے کی جہت میں، کعبے کی جانب میں رخ کر لیں بھائی. یہ معنی ہے. لأن التکلیف بحسب الوسع، اس لیے کیونکہ مکلف بنانا وہ گنجائش کے بقدر ہوتا ہے. ومن کان خائفا یصلی الی ای جہۃ قدرا، اور جو شخص خوف زدہ ہے، ڈر رہا ہے، یعنی خوف کی حالت میں ہے، یصلی، وہ نماز پڑھے گا، الی ای جہۃ قدرا، جس جہت پر بھی وہ قادر ہو، جس جانب رخ کرنے پر وہ قادر ہے اس طرف کو رخ کر کے نماز پڑھ لے. ایک شخص ہے، اس کے سامنے دشمن دور کھڑے ہیں، اب اس کو خوف ہے مثلا دائیں طرف قبلہ ہے، اگر میں اس طرف رخ کروں گا تو دشمن مجھ پر حملہ کر دیں گے بھائی. تو لہذا شریعت نے آسانی دے دی کہ جس طرف کو رخ کرنے پر یہ قادر ہے اسی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھ لے بھائی، اسی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھ لے. اس لیے کیونکہ یہ معذور ہوا، عذر ہے اس شخص کا بھائی، عذر ہے. جیسے بھائی، جیسے ایک آدمی جنگل میں ہے اور نماز کے اندر تو استقبال قبلہ ضروری ہے، لیکن وہاں اب اس کو قبلے کی جانب کا پتہ ہی نہیں کہ کعبہ کس طرف کو ہے، اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں شریعت نے کیا حکم دیا ہے کہ وہ تحری کر لے اور جس طرف ذہن گواہی دے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے. تو وہ جس رخ پر بھی تحری کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ بعد میں پتا چلا کہ اس نے دوسری طرف رخ کیا تھا، خانہ کعبہ تو دوسری طرف ہے بھائی، پھر بھی نماز ہو جائے گی. کیوں ہو جائے گی؟ کیونکہ اس کا عذر ہے، اس کو کوئی بتانے والا ہی نہیں. یہاں بھی، یہاں پر بھی اس شخص کا عذر ہے، تو جس طرف یہ رخ کرنے پر قادر ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے. تو کہتے ہیں ومن کان خائفا، اور جو شخص خوف زدہ ہے، یصلی الی ای جہت قدرا، تو وہ نماز پڑھے گا جس جہت پر بھی وہ قادر ہے. لتحقق العذر، بوجہ عذر کے پائے جانے کے. فاشبہ حالت الاشتباہی، تو یہ شخص مشابہ ہو گیا کس کے، اشتباہ کی حالت کے، جیسے وہ جو جنگل میں تھا اس پر قبلہ مشتبہ ہوا تھا اور اس کا عذر تھا، تو اس نے جس طرح بھی رخ کر کے نماز پڑھی ہے تحری کے بعد اس کی نماز ہو جائے گی، تو یہاں پر بھی اس کا بھی عذر ہے، تو یہ بھی جس رخ پر قادر ہے اس پر نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. فَإِنْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْهَا، اگر مشتبہ ہو گیا نماز پڑھنے والے پر قبلہ، وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ اور نہیں ہے کوئی اس کے پاس موجود، وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ اور اس کے پاس بھی نہیں ہے کوئی، مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْهَا کوئی ایسا شخص کہ اس سے پوچھ لے، عَنْهَا اس قبلے کے بارے میں، اجتہادا تو یہ شخص کیا کرے گا، اجتہاد کرے گا یعنی کوشش کرے گا. لأن الصحابة تحروا وصلوا ولم ينكر عليهم رسول الله عليه السلام، اس لیے کیونکہ صحابہ کرام نے تحری کی، وصلوا اور نماز پڑھی، ولم ينكر عليهم رسول الله عليه السلام اور انکار نہیں فرمایا ان پر حضور علیہ السلام نے، یعنی رد نہیں فرمایا. صحابہ ایسے ہی ایک موقع تھا اور تاریخ رات تھی اور ان کو قبلے کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے کیا کیا، سفر میں تھے قبلے، تو انہوں نے تحری کر کے نماز پڑھ لی بھائی، بعد میں پتہ چلا کہ کعبہ تو دوسری طرف تھا، حضور علیہ السلام کے سامنے یہ بات ذکر کی تو حضور علیہ السلام نے رد نہیں فرمایا بھائی، معلوم ہو ان کا یہ عمل ٹھیک تھا کیونکہ اور کوئی صورت ہی نہیں تھی وہاں پتہ چلنے کی، کوئی بتانے والا بھی نہیں، تو حضور علیہ السلام نے ان پر انکار نہیں فرمایا. وَلِأَنَّ الْعَمَلَ بِالدَّلِيلِ الظَّاهِرِ وَاجِبٌ عِنْدًا عِدَامِ دَلِيلٍ فَوْقَهُ وَالِاسْتِخْبَارُ فَوْقَ التَّحَرِّي، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ظاہری دلیل پر عمل واجب ہوتا ہے جب اس سے اوپر کی دلیل نہ پائی جائے. وَلِأَنَّ الْعَمَلَ بِالدَّلِيلِ الظَّاهِرِ وَاجِبٌ، اس لیے کیونکہ ظاہری دلیل پر عمل جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، عِنْدًا عِدَامِ دَلِيلٍ فَوْقَهُ جب ایسی دلیل معدوم ہو، فَوْقَهُ جو اس سے بڑھ کر ہے، جب اوپر والی دلیل موجود نہیں تو اس کے نیچے نچلے درجے پہ جو دلیل ہے اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. وَالِاسْتِخْبَارُ فَوْقَ التَّحَرِّي اور پوچھنا جو ہے یہ تحری سے اوپر ہے، پوچھنا کیا ہے تحر، اگر اس پوچھنا اگر کوئی آدمی ہے تو پھر پوچھنا ضروری ہے، پھر تحری کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی بتانے والا نہیں ہے تو پھر پوچھنا تو ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کرے گا، اس تحری پر عمل کرے گا، کیونکہ تحری استخبار سے نیچے پھر تحری کی دلیل ہی رہ گئی. صورت سمجھ میں آ گئی. تحری کا معنی ہے کہ انسان غور و فکر کرے کہ قبلہ کس طرف ہوگا اور پھر جس طرف ذہن کہہ دے اس رخ پر وہ نماز پڑھ لے گا. تو یہ جو اس نے غور و فکر کیا یہ ہے تحری. یہ کیا ہے؟ تحری، غور و فکر کر کے جو غالب گمان بنتا ہے یہ ہے تحری بھائی، کہ اس طرف کو ہوگا بھائی. تو لہذا تحری غور و فکر کر کے اپنی جس جہت پر ذہن گواہی دے اس طرف نماز پڑھنے کی تبھی اجازت ہوگی جب کوئی ایسا آدمی نہ ہو جسے پوچھ سکے. اگر ایسا بتانے والا آدمی موجود ہے پھر تحری کے ساتھ نماز جائز نہیں ہوگی. الا یہ کہ تحری کر کے پھر بھی اس نے نماز پڑھ لی اور پتہ چلا صحیح رخ پر پڑی ہے پھر ہو جائے گی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَخْطَأَ بَعْدَمَا صَلَّى لَا يُعِيدُهَا، پھر اگر اس کو علم ہوا کہ اس نے غلطی کی ہے، بَعْدَمَا صَلَّى بعد اس کے کہ جب اس نے نماز پڑھ لی تھی، لا يعيدها تو پھر اس کا اعادہ نہیں کرے گا. ایک آدمی نے تحری کی ہے، تحری کر کے ایک طرف کو رخ کر کے نماز پڑھ لی اور بعد میں پتا چلا کہ قبلہ اس طرف نہیں تھا تو کہتے ہیں اب نماز کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں. وقال الشافعی رحمہ اللہ یعیدها، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کا اعادہ کرے گا، اذا استدبر، استدبار کا معنی ہے پشت کرنا، اذا استدبر جب اس نے پشت کی ہو قبلے کی طرف، جب پشت کی ہو یعنی جب نماز پڑھتے ہوئے قبلہ کس طرف کو تھا، اس نے تو تحری کر کے نماز پڑھی ہے لیکن اصل میں قبلہ اس کی پشت کی جانب تھا، اس صورت میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو نماز لوٹانا پڑے گی. ہاں دائیں بائیں تھا پھر لوٹانے کی ضرورت نہیں، کہتے ہیں قال شافعی رحمہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعیدہا نماز کا اعادہ کرے گا اذا استدبر جب اس نے پشت کی ہو لتیقنہ بالخطا اس لیے کیونکہ یقینی ہو گیا اس کو لتیقنہ بالخطا اس لیے کیونکہ اس کو یقین ہو گیا غلطی کا پتہ چل گیا کہ اس نے غلط کی نماز پڑھی ہے غلط رخ پر ونحن نقول ہم کہتے ہیں نہیں اس صورت میں بھی اعادہ نہیں کرے گا دلیل دے رہے ونحن نقول اور ہم کہتے ہیں لیس فی وسعہ الا التوجہ الی جہۃ التحری ہم کہتے ہیں کہ اس کی گنجائش میں نہیں ہے مگر متوجہ ہونا تحری کی جہت پر ہم کہتے ہیں اس نے تو اپنی پوری کوشش کر لی اس کی گنجائش کتنی تھی کوئی بتانے والا تھا نہیں کہ تحری کرے ذہن دوڑائے کس طرف ذہن بتلاتا ہے کہ خانہ کعبہ ہے اور ذہن اس نے کوشش کی اور غور کیا اور جو اس سے ہو سکتا تھا وہ اس نے کر لیا لہذا اب غلطی کا بے شک پتہ چل بھی جائے بعد میں اب نماز کا اعادہ اس پر نہیں اس لیے کیونکہ اس کے پاس اسی کی گنجائش تھی اور کوئی صورت ہی نہیں تھی اور جو گنجائش تھی اس کے مطابق تو اس نے اپنی پوری کوشش کی ہے بھائی صورت سمجھ میں آپ ہم کہتے ہیں لیس فی وسعہ الا التوجہ الی جہۃ التحری ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے اس کی گنجائش میں مگر متوجہ ہونا تحری کی جانب کو والتکلیف مقید بالوسع اور مکلف بنانا یہ تو مقید ہے کس کے ساتھ گنجائش سے جتنی گنجائش ہوتی ہے اسی قدر آدمی ذمہ دار ہوتا ہے اسی کے بقدر اس نے کوشش کر لی ہے وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ اسْتَدَارَ إِلَى الْقِبْلَةِ اور اگر اس نے جان لیا اس بات کو نماز کے اندر ہی تو گھوم جائے استدارہ گھوم جائے الی القبلۃ قبلے کی طرف بھئی ایک آدمی ہے اس کو کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اس نے تحری کی اور اس ایک رخ پر اس نے نماز شروع کر دی تحری کرنے کے بعد نماز کے اندر تھا کہ اچانک ایک اور آدمی وہاں پہنچا بھئی اور اس نے اس کو بتلایا کہ بھئی قبلہ بائیں طرف کو ہے بائیں طرف کو ہے تو اب یہ نہیں کہ نماز توڑنے کی ضرورت ہے اسی نماز کے اندر گھوم کر اپنا رخ اس جانب کو کر لے گئے صورت سمجھ میں آ گئی کہتے ہیں وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ اور اگر اس کو علم ہو گیا اس کا نماز میں ہی یعنی کعبے کی جہت کا پتہ چل گیا تو استدار الی القبلتی تو قبلے کی طرف گھوم جائے لِأَنَّ أَهْلَ قُبَا أَلَمَّا سَمِعُوا بِتَحَوُّلِ الْقِبْلَةِ استدارو کہائتہم فی الصلاتی واستحسنہ النبی علیہ السلام بھئی ابتداء اسلام میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی اور پھر بعد میں قبلے کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اس طرف رخ کر کے تو یہ حکم نازل ہوا اور اہل قبا نماز کے اندر صبح کی نماز میں مشغول تھے تو ایک شخص آیا مدینہ یہ قبا مدینہ کے قریب ہی ایک بستی ہے چند میل کے فاصلے پر بھائی تو مدینہ سے کوئی شخص آیا اس نے ان کو دیکھا کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کیے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نے کہا اونچی آواز سے کہا ان سے کہ قرآن حضور علیہ السلام پر رات کو قرآن نازل ہوا ہے اور قرآن نازل ہوا ہے اور حضور علیہ حکم دیا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو تم لوگ بھی قبلے کی طرف رخ کر لو چنانچہ وہ نماز کے اندر ہی گھوم کر انہوں نے اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا بھائی خانہ کعبہ کی طرف انہوں نے رخ کر نماز کے اندر ہی صفیں کی صفیں گھوم گئی اپنی جگہ پر اور رخ کس طرف کر لیا قبلے کی طرف رخ کر لیا حضور علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اس کو پسند فرمایا کہتے ہیں لِأَنَّ أَهْلَ قُبَا أَلَمَّا سَمِعُوا بِتَحَوُّلِ الْقِبْلَةِ اس لیے کیونکہ اہلِ قُبَا نے جب سنا قبلے کے بدلنے کے بارے میں استدارو تو وہ گھوم گئے کَحَيْئَتِهِمْ فِي الصَّلَاتِ جیسے کہ ان کی حیعت تھی نماز میں اسی طرح وہ گھوم گئے وَاسْتَحْسَنَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اور اس کو پسند فرمایا حضور علیہ السلام نے وَقَدَا إِذَا تَحَوَّلَ رَأْيُهُ إِلَى جِهَةٍ أُخْرَى اور اسی طرح اگر اس کی رائے پھر گئی پلٹ گئی الی جہت اخرى دوسری جانب کو توجہ الیہا تو اس طرف کو متوجہ ہو جائے بھائی دیکھیے ایک شخص نے تحری کی، ذہن نے کہا اس طرف کو ہوگا کعبہ، اور اس نے اس طرف رخ کر کے نماز شروع کر دی، نماز کے بیچ میں ذہن نے کہا کہ نہیں بھائی اس طرف نہیں فلاں طرف کو ہوگا، اس طرف کو غالب گمان بن گیا، تو اب کہتے ہیں نماز کے اندر ہی اس جانب کو گھوم جائے، اس جانب کو گھوم جائے اور اس کی طرف رخ کر لے، اور پہلے والی نماز نہیں ٹوٹی جو پہلے حصہ ادا کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے اس کا ذہن اسی طرف تھا کہ اس طرف کو قبلہ ہے، لیکن اب ذہن نے کہا دوسری طرف ہے، تو اب جو ذہن نے کہا ہے آئندہ مستقبل میں اس پر عمل کرنا ضروری ہوا، لہذا مستقبل اب اگر یہ تاخیر کرتا ہے تو اب نماز اس کی نہیں ہوگی، کیونکہ اب ذہن کیا بتلا رہا ہے کہ قبلہ دوسری جانب ہے، آپ اسی طرح پڑھتا رہا تو نماز نہیں ہوگی بلکہ اسی جانب کو گھومنا پڑے گا. بھائی سورت سمجھ میں آ گئے، یہ معنی ہے وقضا اذا تحول رأیه الى جهة اخرى توجه الیہا، اور اسی طرح اگر اس کی رائے پھر گئی کسی دوسری جانب کو تو اس طرف کو متوجہ ہو جائے. لوجوب العمل بالاجتہاد، اس لیے کیونکہ اجتہاد پر عمل کرنا واجب ہے. فیما یستقبل مستقبل زمانے مستقبل آئندہ زمانے کے اندر اجتہاد پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، گزشتہ زمانے پہ تو عمل نہیں ہو سکتا. تو من غیر نقض المؤدا قبلہ، بغیر توڑے وہ جو ادا کی ہے اس سے پہلے، اجتہاد پر عمل آئندہ زمانے کے لیے واجب ہوتا ہے، جو گزشتہ زمانے میں اس سے پہلے ادا کی ہے اس کو توڑے بغیر، تو آئندہ زمانے کے اندر اب تاخیر نہ کرے، فوراً دوسری جانب کو گھوم جائے. اب اگر تاخیر کرتا ہے اور اس طرف رخ نہیں کرتا، پہلی ہی جہت پر نماز پڑھتا رہتا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. بھائی چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.